السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم لفرمايا جباس صحابة نے اس آیت متعلق سوال کیا: إذا دخل الإيمان القلب انفسح له القلب وانشرح، فقالوا: يا رسول الله، هل لذلك من أمارة؟ فقال: نعم، الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل الموت. آج کے خطبے کا موضوع ہے خوشیوں کے راستے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہم نے اس دنیا میں آنکھ کھولی ہے. اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا اور دنیا میں رہنے والوں کی بقا کی جو ضروریات ہیں ان سب کو میسر اور مہیا کر دیا ہے، اور انسان کی بقا کے لیے یا مخلوق کی بقا کے لیے بدن اور روح دونوں کی بقا ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بدن اور روح دونوں کا اہتمام کیا ہے، اور ان دونوں کی بقا کے لیے ہر وہ چیز جو ان دونوں چیزوں کی بقا کے لیے ضروری ہے اس کو میسر کر دیا ہے. لیکن مخلوقات جو ہے وہ ان دونوں ضروریات کے وجود میں اور ان ضروریات کو پورا کرنے میں اور ان ضروریات کے اثر میں، ان دونوں ضروریات کے اثر میں مختلف ہے، سب برابر نہیں ہے. اب حیوان مخلوق ہے، حیوان کو دیکھیں، حیوان کا بدن بھی ہے اور روح بھی ہے، لیکن حیوان اپنی زندگی صرف اپنے بدن کو خوش رکھنے کے لیے یا اپنے بدن کو بہتر کرنے کے لیے اپنی زندگی بسر کرتا ہے. اس کی روح صرف اس کے بدن کو زندہ رکھنے کے لیے ہے، اس لیے اس کے پاس وہ مادہ نہیں ہے جسے وہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکے، خوشی اور غمے کی تمیز کر سکے. ہاں، اس کی بنیاد موجود ہے کہ جانوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، درد بھی ہوتا ہے، غم بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی تفصیل موجود نہیں ہے. اور یہ جو بنیادی چیز موجود ہے یہ وقتی طور پر ہے، اور اس میں بھی جانوروں کا آپس میں بہت سا تفاوت ہے، فرق ہے. دوسری طرف آپ انسان کو دیکھیں، انسان کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے روح اور بدن کے ساتھ. جیسے کہ بدن کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، بدن اس خوراک سے خوش ہوتا ہے، تندرستی سے خوش ہوتا ہے، اسی طریقے سے روح اور ہر وہ چیز جو روح کو سکون دے انسان میں موجود ہے. خلق کے اعتبار سے یہ ساری چیزیں موجود ہیں. بدن ہے، بدن کی کیا ضروریات ہیں، ضروریات پوری ہوتی ہیں، انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے بدن کے اعتبار سے، بدن کے اندر یہ سب چیزیں موجود ہیں. اور روح کے لیے بھی جو چیزیں روح کو خوش کرتی ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ خوشی روح کے اندر پیدا کی ہے، پھر وہ چیزیں پیدا کی ہیں جو روح کو خوش کریں. پھر اس انسان کو جب انسان اس دنیا میں آنکھیں کھولی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے دو راستے دکھا دیے، وہدیناہ النجدین، ایک ہے ہمیشہ کی خوشی کا راستہ اور دوسرے ہمیشہ کی غمی اور پریشانی کا راستہ. اب انسان میں کیونکہ بدن کی تکلیف جو ہے وہ وقتی طور پر ہوتی ہے اور اس کا اثر کچھ عرصے کے بعد دور ہو جاتا ہے، لیکن روح کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی اور روح کی تکلیف لمبے عرصے تک رہتی ہے. تو اس دنیا میں انسان روح کے جانب کو عام طور پہ بھول جاتا ہے اور صرف بدن کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی اس بدن کو خوش رکھنے کے لیے گزارتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ دو راستے دکھائے ہیں، وہدیناہ النجدین، ایک ہے ہمیشہ کی خوشی کا راستہ، اس راستے میں وقتی طور پر بدن کو تکلیف ہو سکتی ہے لیکن روح کو کبھی تکلیف نہ ہوگی. جو دل کا سکون ہے، دل کا قرار ہے، دل کی خوشی ہے، وہ کبھی ضائع نہ ہوگی، نہ اس دنیا میں اور نہ ہی ہمیشہ کی زندگی آخرت کی دنیا میں. جو دوسرا راستہ ہے، اس راستے میں بدن کو تو خوشی مل سکتی ہے بلکہ زیادہ بھی مل سکتی ہے وقتی طور پہ، لیکن دل کی خوشی، دل کا سکون، دل کا قرار وہ کبھی حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ راستہ اگرچہ ظاہراً چمکتا ہوا ہے، خوبصورت نظر آتا ہے دور سے، لیکن حقیقتاً وہ اس سراب کی طرح ہے، جب کوئی شخص اس کے قریب جاتا ہے تو کچھ پاتا نہیں ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں، ایک مثال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگوں نے خوشی حاصل کرنے کے لیے کون سے راستے اختیار کیے ہیں، اور جو راستے وہ اختیار کر چکے ہیں کیا وہی واقعی خوشی کا راستہ ہے یا ان کو غلط فہمی ہوئی ہے. آئیے دیکھتے ہیں، جاہلیت کے زمانے میں، ذرا پیچھے چلتے ہیں، اسلام سے پہلے، ابو جہل، ابو لہب اور دیگر مشرکین عرب جو ہیں وہ بھی زندہ تھے، وہ بھی خوشی کے طالب تھے. دیکھیں کوئی بھی انسان اس دنیا میں جب تک وہ انسان ہے تو وہ خوشی کے طالب ضرور ہے، کوئی بھی آپ کو انسان نظر نہیں آئے گا جو خوشی کا طالب نہ ہو یا خوشی کا طلبگار نہ ہو. ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ خوش رہے. جاہلیت کے دور میں یہ مشرک زندگی کیسے بسر کرتا تھا؟ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کس راستے پر چل رہا تھا، اور کیا وہ واقعی خوشی کا راستہ تھا یا نہیں؟ اس کی تعین کون کرے گا؟ خالق سبحانہ و تعالی کر سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں، صبح اٹھے، اپنے بت کے سامنے معبود اس نے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے، اور جو تمنائیں تھیں، جو ضروریات تھی، اس بت سے مانگ لی ہیں، اور اسی بت پر توکل کرتے ہوئے گھر سے نکلے، باہر گئے، ناشتہ کیا مردار جانور کا گوشت کھا کے یا سور کا گوشت کھا کے، اپنی مجلس میں گئے، غیبت کرنا، گالی گلوچ دینا ایک عام بات تھی، اپنے کام کی طرف گئے تو کوئی تمیز نہیں ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، بس پیسہ کمانا ہے جہاں سے بھی آئے. شہوت جاگی تو خاص جگہ تھے، خاص خیمے تھے، سرخ جھنڈیاں اس پر لگی ہوئی تھیں، زناکاری کے اڈے بالکل عام تھے، چلے جاتے تھے. اور یہ بھی یاد رکھیں، جو جوان ان خیموں کی طرف جاتے تھے وہ اچھے جوان سمجھے جاتے تھے، مرد سمجھے جاتے تھے، اور جو جوان ان خیموں کی طرف نہیں جاتے تھے ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا اور کہتے تھے یہ نا مرد ہے. وہاں سے بھی خوشی نہ ملی، واپس آئے شراب پی، اور شراب ایسے پیتے تھے جیسا کہ آج ہم پیپسی پیتے ہیں یا کوئی جوس پیتے ہیں یا دودھ پیتے ہیں، ہر گھر میں عام شراب کے مٹکے ہر گھر میں عام تھے، ہر کمرے میں آپ کو ایک مٹکا ضرور ملے گا. جو شراب نہیں پیتا تھا اس زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کم عقل بے وقوف انسان ہے، یہ خوش نہیں رہنا چاہتا. ان کے غلام تھے اس زمانے میں، غلامی کا زمانہ تھا، اپنے غلاموں پر طرح طرح کے ظلم اور ستم ڈھائے کرتے تھے، اور جو شخص ظلم نہیں کرتا تھا وہ برا انسان، وہ بروں میں شمار ہوتا تھا، یہ برا انسان ہے. اس نے اپنے غلام کو ادب نہیں سکھایا، اسے ادب سکھانا نہیں آتا. یعنی دیکھیں، ظلم اور ادب ایک چیز تھی. قتل کرنا بائیں ہاتھ کا کھیل تھا ان کے لیے، جیسا کہ ہم بکری کو ذبح کرتے ہیں آج یا مرغی کو ذبح کرتے ہیں، ویسے انسان کو ذبح کر دیتے تھے. وجہ کیا تھی؟ کہ اس قبیلے کے انسان نے اونٹوں کی ریس میں یہ آگے بڑھ گیا اور جیت گیا، اور ہمارا قبیلے کا بندہ جو ہے وہ ہار گیا، بدلے میں اس کو قتل کیا، اور اس قبیلے نے بدلے کے طور پر پورے دوسرے قبیلے کو ختم کر دیا. کھیل اور کود کی زندگی. خوشی چاہتے ہیں لیکن اندھیروں میں، جیسے کہ ایک انسان اندھیرے میں راستہ دروازے کو ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کہاں سے دروازہ، کہاں سے نکلوں، انہی اندھیروں میں زندگی بسر کر رہے تھے. رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی نے ان کو ان اندھیروں سے نکالنا چاہا، اور پوری انسانیت کے لیے، صرف اس زمانے کے لیے نہیں، ایسا نور بھیجا جب تک یہ زمین زندہ ہے، جب تک یہ دنیا موجود ہے تب تک یہ نور رہے گا. یعنی کب تک انسان اندھیروں میں بھٹکتا رہے گا؟ آخر کبھی ایسا وقت تو آنا چاہیے جب ایسا نور آئے اور ان اندھیروں کو ختم کر دے، اور یہ نور ہمیشہ کے لیے رہے تا قیامت تک. تو اللہ تعالی نے اس اندھے زمانے میں، تاریکوں کے زمانے میں، اپنے انبیاء میں سے، بشر میں سے سب سے افضل اور بہترین مخلوق کو بھیجا، اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. انہی میں سے ایک انسان تھے، انہی کے ساتھ رہتے تھے، لیکن ان سے تھوڑا سا مختلف تھے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے چنا ہے انہی میں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کبھی کھڑے نہیں ہوئے، کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کبھی زنا نہیں کیا. آپ جانتے ہیں کہ کس عمر میں نبوت ملی؟ 40 سال کی عمر میں. تو 40 سال سے پہلے جو جوانی تھی وہ کہاں پر لگائی ہے؟ کبھی زنا نہیں کیا تھا، کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، کبھی کوئی بھی بد اخلاق عمل نہیں کیا تھا. مشرکین عرب کیا کہتے تھے؟ الصادق الامین. جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے نبوت سے پہلے، اشارہ کر کے کہتے سارے سب مل کے یہ صادق اور امین جا رہے ہیں، سچا اور امانت دار انسان جا رہا ہے. یعنی بدکاری یہاں تک پھیل گئی تھی اس زمانے میں کہ طواف کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کا، حج کرنا ہے، حج وہ بھی کرتے تھے، لیکن جب طواف کرتے تھے تو برہنہ بدن ننگے طواف کرتے تھے، مرد اور عورتیں سب. قریش جس کو کپڑ دینا چاہتی وہ دے دیتی، باقی جتنے بھی لوگ تھے سارے کے سارے برہنہ بدن طواف کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں انہی میں سے ایک جو سب سے افضل تھا اور وہ خود گواہ تھے، انہی میں سے ایک انسان کو چنا اور اپنی وحی نازل فرما دی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو دعوت لے کے آئے ہیں توحید کی دعوت، کیونکہ اس وقت تک کوئی بھی انسان خوشی حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو اپنے خالق کے حوالے نہ کر دے، یہ ناممکن ہے. میں آگے مثالیں بیان کروں گا انشاءاللہ، واقعی اسی دنیا میں موجود ایسی مثالیں ہیں. جب تک کہ یہ انسان اپنے آپ کو اپنے خالق کے حوالے نہیں کر دیتا وہ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا، روح کی خوشی اور بدن دونوں کی خوشی حاصل نہیں کر سکتا. بدن کی خوشی تو وقتی طور پہ حاصل کر سکتا ہے، میں نے پہلے بیان کیا کہ بدن کی خوشی جو ہے وقتی طور پہ خوشی ہے، زیادہ لمبے عرصے تک نہیں رہتی. اسے آپ دیکھیں جب ہم کھانا کھاتے ہیں خوشی ہوتی ہے، دو تین گھنٹے کے بعد پھر بھوک لگ جاتی ہے کہ نہیں، خوشی ختم ہو گئی. پانی پیتے ہیں خوشی ہوتی ہے، چند گھنٹوں کے بعد پھر پیاس لگ جاتی ہے، بدن پھر پریشان ہے. شادی کرتے ہیں، جمعہ کرتے ہیں، 10-15 منٹ کی خوشی ہے، اس کے بعد پھر طلب ہو جاتی ہے. تو بدن کی خوشی بالکل محدود ہے، وقتی طور پر ہے، چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں. حقیقتاً خوشی جو ہے وہ روح کی خوشی ہے، دل کی خوشی ہے. دل کا جس کا دل خوش ہے اس کا سارا بدن خوش ہے، اور جس کا دل تنگ ہے وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا. تو دل کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ جب یہ دل اپنے آپ کو اپنے خالق کے حوالے کر دے، رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی کے حوالے کر دے. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعوت توحید کی دعوت دی. یہ مشرکین عرب جو پہلے صادق و امین کہتے تھے پریشان ہو گئے، ابے انسان تو سچا ہے، سچ بولنے والا ہے، امانت میں کبھی خیانت کی نہیں ہے. لیکن یہ بات بڑی عجیب سی ہے، ہم اس بات کو سمجھ نہیں سکتے کہ صرف ایک معبود کی عبادت کرنی ہے باقی سب کو چھوڑ دیں. اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجیب، یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے. ہم ان سب کو چھوڑ دیں، کعبے کے ارد گرد 300 سے زیادہ بت تھے، یہی کعبہ، 300 بتوں کو جانتے کیوں رکھا تھا؟ خوشی حاصل کرنے کے لیے، ورنہ ضرورت کیا تھی کہ ہاتھ سے بت کو تراشتے، ایک کو رکھا اس سے خوشی پوری نہ ملی، دوسرا بت، تیسرا بت، 300 سے زیادہ بت تھے، 360 کے قریب بت تھے. کوئی رزق دینے والا بت ہے، کوئی شادی کے لیے بت ہے، کوئی بیماری کو دور کرتا ہے، کوئی تنگی کو دور کرتا ہے، کوئی بیٹے دیتا ہے، مختلف بت. تو اگر اس سے نہ ملے دوسرا موجود ہے، دوسرے سے ملے تیسرا موجود ہے، تو 360 میں سے کوئی تو خوشی دے گا نا، لیکن 360 میں سے کسی سے بھی خوشی نہ ملی. کیوں؟ کیونکہ وہ جو بت تھے ان کی حقیقت نیک اور صالح بزرگ تھے، وہ مر چکے ہیں، اب وہ خود محتاج ہیں اپنے رب کے رحم و کرم کے. اور یہ جو سامنے بت تراشے گئے ہیں یا اپنے ہاتھوں سے تراشے گئے ہیں، جو خود اپنے لیے نفع نقصان نہیں حاصل کر سکتے، وہ دوسروں کو کیا دیں گے؟ مکھی بھی اگر آ کے بیٹھ جائے دودھ کے اوپر تو اس مکھی کو بھی نہیں ہٹا سکتے، تو دوسروں کی تکلیفیں کیا دور کریں گے، دوسروں کو خوشیاں کیا دیں گے؟ بہرحال 360 بت کے باوجود بھی خوشی نہ مل سکی. اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور توحید کی دعوت سب سے پہلی دعوت تھی کہ جب یہ دل پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، تو اس کا اثر پورے بدن پر پڑ جاتا ہے، پورا بدن پاک اور صاف ہو جاتا ہے. اور اپنے آپ کو اللہ اپنے خالق کے حوالے کر دینے کا مطلب جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ کس چیز کی تعریف ہے؟ ٹوٹل سبمیشن، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا. اسلام میرے بھائی، اسلام خوشیوں کا نور لے کے آیا ہے. اسلام نہیں تو خوشی نہیں، یاد رکھیں. اسلام ہے خوشیاں ہیں، اسلام نہیں تو خوشیاں ناممکن ہیں. بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں میں. لیکن جب یہ نور آیا اور انہی لوگوں میں سے بعض لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا شروع کر دیا، تو آہستہ آہستہ ان کی زندگی تبدیل ہو گئی. ایک مثال لیتے ہیں، سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ رومی تھے، روم سے آئے تھے، اسلام قبول کیا، کلمہ شہادت زبان سے پڑھا، دل سے یقین کیا اور اپنے بدن سے کر کے دکھایا. امیر تھے، مالدار تھے. اسلام سے پہلے جس راستے سے گزرتے تھے اتنی خوشبو لگاتے تھے، پتہ چلتا تھا کہ اس راستے سے فلاں شخص گزرا ہے، معروف تھے. لیکن جب اسلام قبول کیا تو مشرکین نے تکلیفیں دینا شروع کی، تنگ کرنا شروع کیا، ہر طرف سے گھیر لیا. جب ہجرت کا وقت آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، تو سیدنا صہیب بھی ہجرت کے لیے نکلے. مشرکوں نے پکڑ لیا، کہاں جا رہے ہو تم؟ اپنے ملک سے آئے تھے، تمہارے پاس کچھ بھی نہ تھا، آج اتنی مال و دولت، اور یہ مال و دولت تم نے ہماری زمین سے کمایا ہے، تم ایسے جانے دیں گے ہم؟ تو شخص نے دیکھا یہ دنیا کے طلبگار ہیں، مال کی خوشی چاہتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک سودا کرتے ہیں، کیا خیال ہے اگر میں تمہیں اپنی ساری کی ساری دولت دے دوں، کیا مجھے چھوڑ دو گے تاکہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاؤں، مدینہ کی طرف؟ بات تو بڑی اچھی ہے، سارا مال دولت تم دے دو گے؟ اس نے کہا سارا کا سارا، میری مال اور دولت، جتنی بھی میرے زمینیں ہیں، میرا مال ہے، میرا سونا ہے، میرا پیسہ ہے، وہ تمہارا ہے، صرف مجھے چھوڑ دو بس. سودا ہو گیا. ابھی سیدنا صہیب پہنچے نہیں تھے مدینہ میں، رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی نے ساتویں آسمان سے جبریل کو بھیجا اور یہ خبر دے دی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سودے میں کامیابی حاصل کر چکا ہے صہیب. جو ہی سیدنا صہیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربح البیع، کہ اے صہیب تو نے سودا جیت لیا. مشرکوں کی خوشی مال میں تھی، سیدنا صہیب کی خوشی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار میں تھی. اس دیدار کے لیے پورے مال کو قربان کر دیا، بدن کی خوشی ملے یا نہ ملے لیکن دل کا سکون ضروری ہے. دل کا سکون کب ملا؟ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، مال جاتا ہے چلی جائے، جان جاتی ہے چلی جائے. دوسری مثال سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فلان فلان صحابی کو جا کے دیکھو، کیونکہ 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے تھے. تو ایک صحابی جاتے ہیں، سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کے آخری وقت ہے، آخری سانسیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کو بھیجا تھا یہ فرما کر بھیجا تھا، جا کے دیکھو سعد کہاں ہے اور یہ کہنا، میرے طرف سے سلام کہنا اور یہ کہنا تمہارا کیا حال ہے. صحابی یہ پیغام لے کر گئے، سیدنا سعد بن عبادہ کو دیکھا اور یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. انہوں نے سلام کا جواب دیا، پھر انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھ رہے ہیں. آپ ذرا تصور کیجئے کہ جسم پر کوئی جگہ نہیں جہاں پر کوئی زخم نہ ہو، خون بہہ رہا ہے، آخری سانسیں ہیں، اور وہ شخص کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے کہہ دیجئے کہ میں بہت اچھے حال میں ہوں. اور ایک تم لوگوں کے لیے نصیحت بھی ہے، اور نصیحت جب آخری وقت میں ہوتی تو وصیت سمجھی جاتی ہے. وصیت کیا ہے؟ ایک مرتے ہوئے انسان کی کیا وصیت ہے؟ ہم بھی آج وصیت کرتے ہیں، اب اس انسان کو دیکھیں کیا وصیت کر رہے ہیں. ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ میرے بیوی ہیں، بچے ہیں، ان کو ذرا خیال رکھنا، میرے فلاں جگہ پر ایک زمین ہے اس پر کوئی قبضہ کرنا چاہتا ہے اس کا ذرا خیال کرنا، میں نے فلاں سے ادھار لینا ہے، میرا مال پھنسا ہوا ہے اسے لے لینا، فلاں فلاں فلاں. انہوں نے کہا میرا یہ پیغام صحابہ تک پہنچا دینا اور ان کو یہ کہہ دینا کہ اللہ کی قسم جب تک تمہاری سانسیں چل رہی ہیں اگر کوئی بھی انسان، کوئی بھی دشمن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ہاتھ بھی لگائے اور تم زندہ ہیں اور تم لوگ زندہ ہو تو اللہ قسم تمہاری کوئی بخشش نہیں، اپنے رب کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے قیامت کے دن. اور اسی پر ان کی سانس نکل گئی، روح نکل گئی، جان نکل رہی ہے، خوش ہیں. تعجب کی بات ہے، آج ہم زندہ رہنے کے لیے خوشی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ان کو مرنے سے خوشی ملی ہے، جان نکلنے سے خوشی ملی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قربان ہو جانے سے خوشی ملی ہے. اب جانتے ہیں سعد بن عبادہ کون ہے؟ یہ وہی صحابی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے اور المواخات، مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، تو ان کے حصے میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف آئے تھے. یہ وہی صحابی ہیں جنہیں سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو اپنے گھر میں لے گئے اور ایک زمین پر ایسے لکیر کھینچ دی اور یہ کہا کہ آدھا گھر تمہارا ہے، آدھا گھر میرا ہے، یہ میری مال و دولت ہے، آدھی تمہاری ہے، آدھی میری ہے، یہ دو میری بیویاں ہیں، جو تمہیں پسند ہے وہ بتا دو، میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد تم شادی کر لو. میرے بھائیو، یہ لوگ ہیں دنیا کو قربان کر کے کامیاب ہو چکے ہیں، خوشیاں حاصل کر چکے ہیں، اور آج ہم اسی دنیا کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں. ہمارے ہاتھ میں شاید کی بات ہے چند خوشیاں ملی ہوں گی. بدن کے اعتبار سے تو ماشاءاللہ سب کی شادی ہو، تقریباً اکثر کی شادی ہو چکی ہے، بچے ہیں، بیویاں ہیں، گھر ہے، نوکری ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ بدن کی خوشیاں ہیں. کیا کم حقیقتاً خوش ہیں؟ آخر وہ کون سی وجہ ہے کہ گردن کٹنے سے ہی خوشی ملتی ہے، سکون آتا ہے، مال کو دینے سے ہی، سارا مال، آدھا نہیں، سیدنا صہیب نے سارے کا سارا مال دے دیا. اس مال کے پیچھے ہم نے آج کے دور میں وہ کون سی نافرمانی ہے جو نہیں کی؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. بس مال چاہیے، کیا خوشی ملی ہے؟ آج لوگوں کے پاس 10-10 فیکٹریاں ہیں، اللہ کی قسم کھاروں ابھی تک ان کو سکون نہیں ملا. ایسے لوگ میرے سامنے آئے ہیں، خوشی نہیں ملی. 4 بیویاں ہیں، خوشی نہیں ملی. سالانہ بلکہ ایک سال میں 2 مرتبہ پوری دنیا کی سیر کے لیے جاتے ہیں، یورپ، امریکہ، انڈونیشیا، پتہ نہیں کون سی جگہ ہے جہاں وہ رونا گئے ہوں. کہاں کس چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں؟ کس چیز کی تلاش میں ہیں؟ خوشی کی تلاش میں ہیں. اگر خوشی گھر میں ہوتی تو ان کے پاس بنگلے ہیں، ایک نہیں بنگلے ہیں، بہت محل ہیں. اگر خوشی بیوی میں ملتی تو 4 ہیں. اگر خوشی مال میں ملتی تو وہ گن نہیں سکتے. اگر خوشی فیکٹری میں ملتی تو 10 ہیں. اگر خوشی گاڑی میں ملتی تو 20 ہیں. جانتے کس سکون کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ یہ تنگ ہے، دل کا سکون نہیں ہے. 4 بیویں برکت نہیں ہے، چاروں کو چاروں ناراض ہیں. 20 گاڑیاں تو ہیں لیکن آج تک ایک کو چلانے کی نوبت نہیں آئی. ڈرائیور چلاتے ہیں، وہ بےچارا بیٹھا رہتا ہے. گھر میں کھانے پینے کے لیے سب کچھ ہے، میٹھا کھا نہیں سکتا، شوگر ہے، نمک کھا نہیں سکتا، بلڈ پریشر ہے، تیل والی چیز کھا نہیں سکتا، دل کی تکلیف ہے، محروم ہے بیچارے. وجہ کیا ہے؟ اس شراب کے پیچھے دوڑ رہے ہیں جو کبھی ملنے والا نہیں، لاحاصل کی تلاش میں ہے لیکن دوڑ رہے ہیں. کب آنکھ کھلے گی؟ جب مرک نکیر کا سامنا ہوگا. آخر دنیا میں کب آنکھ کھلے گی؟ کب ہم لوگ اپنے آپ کو اللہ تعالی کے حوالے کر دیں گے؟ کب ہم لوگ اس اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے؟ میرا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے جو لوگ حرام کھاتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، یہ خوارج کا راستہ، خوارج کا عقیدہ ہے. لیکن یہ ضرور ہے جو لوگ کبیرہ گناہ کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، ان کا ایمان کمزور ہے اور کم ہے. ایمان جیسے کم ہو جاتا ہے، جتنا کم ہوتا رہتا ہے اتنا ہی انسان بدکاریوں کے قریب ہوتا رہتا ہے اور اپنے رب سے دور ہوتا رہتا ہے. اور جتنا یہ ایمان بڑھتا رہتا ہے اتنا ہی یہ بندہ خوشیاں حاصل کرتا رہتا ہے، اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. ایک پریکٹیکل مثال میں آپ کو دیتا ہوں، خوشی کی بات ہو رہی ہے. جاپان ایک ایسا ملک ہے جو 1945 میں ٹوٹ چکا تھا، زمین کے برابر ہو چکا تھا. ہیروشیما ناگاساکی کا سانحہ تاریخ میں پرنٹ ہو چکا ہے، تاریخ میں بہت گہرا زخم ہے انسانیت کے تاریخ میں. ان لوگوں نے اس دنیا کو بنانے کے لیے، اپنے ملک کو بنانے کے لیے محنت کی ہے، جدوجہد کی ہے، اپنے آپ کو اس دنیا کے حوالے کر دیا اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے. آج جاپان کہاں ہے جانتے ہیں؟ معاشیات اور اکانومی میں دنیا کا دوسرا نمبر میں ہے، دوسرے نمبر میں. 60-64 سالوں میں وہ دنیا کے دوسرے نمبر میں پہنچ گئے. آج ہمارے گھروں میں، ہماری جیبوں میں جاپان بس رہا ہے. ہماری زندگی کی ضروریات جاپان سے آ رہی ہیں. دنیا کے اعتبار سے وہ فخر کرتے ہیں کہ ہم جاپانی ہیں. ہم نے اپنے ملک کو، ہم نے صرف اپنے ملک کو نہیں بنایا، ہم نے پوری دنیا کو بنا دیا ہے. فخر محسوس کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے دنیا کو کچھ دیا ہے. لیکن سوال یہ ہے، کیا جاپانی خوش ہے آج؟ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی ساری آسائش وہاں پہ موجود ہیں. بتا دوں میں آپ کو، یہ ساری جو بھی آپ کے تصور میں ہے، وہاں پر کوئی بھی ان پڑھ انسان نہیں ہے، سب پڑھے لکھے ہیں 100%. سب کو روزگار لگا ہوا ہے، کوئی بے روزگار نہیں ہے. 3.6 کچھ ان کی بے روزگاری کی شرح تھی، لیکن یہ جو 3.6 لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں، ان لوگوں نے اپنے بزنس کیے ہوئے ہیں. ان سب آسائشوں کے باوجود بھی، پوری مکمل دنیا کو حاصل کرنے کے بعد بھی جاپان کو خوشی نہیں ملی. اور دنیا میں خودکشی کی شرح جو ہے وہ جاپان میں ان ملکوں کے ساتھ ہے جو سب سے زیادہ ہے، ٹاپ پہ ہے. آپ جانتے ہیں خودکشی کون کرتا ہے؟ جس کا دل تنگ ہوتا ہے. دل کی کوشادگی خوشی کا اثر جانتے کیسے ہوتا ہے؟ اگر میں کسی سے پوچھوں خوشی کیا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ ہم سب خوشی کی تلاش میں ہیں، لیکن خوشی کہتے کسے ہیں؟ کوئی زبان سے بتا سکتا ہے؟ دیکھو، خوشی کے الفاظ زبان سے نہیں بیان ہوتے. خوشی ایک احساس ہے. آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا سینہ کشادہ ہو گیا، یہ خوشی ہے. اور جو خودکشی کرتا ہے اس کا سینہ تنگ ہوتا ہے، اور یہ تنگی بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے. آخر میں ایک ہی راستہ ملتا ہے، کہ اس تنگی سے چھٹکارا مل جائے. کیسے ملے گا؟ اس جان کو لے لو. یہ روح تنگ ہے نا، اس روح کو نکال دو، جان چھوٹ گئی. بدن تو خوش ہے لیکن روح خوش نہیں ہو رہی. دل کی خوشی، روح کی خوشی نہ الیکٹرانکس میں ہے اور نہ ان گاڑی بنگلوں میں ہے، نہ فیکٹریوں میں، ان چیزوں میں نہیں ہے. جہاں تک دل کی خوشی کہاں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے. دل کو کوشادہ کرنا چاہتے ہیں، سینوں کو کوشادہ کرنا چاہتے ہیں، تنگی کو دور کرنا چاہتے ہیں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سینے کوشادہ ہوتے ہیں، دل کوشادہ ہوتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے تھے. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا مانگا تھا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے خالق، میرے مالک، میرے تدبیر کرنے والے، اے میرے مشکل کشا، اے میرے حاجت روا، میں محتاج ہوں، مجھے تکلیف پہنچی ہے. تکلیف کہاں ہے؟ رب اشرح لی صدری، یہ اللہ میرے سینے کو کوشادہ کر دے. جب سینہ کوشادہ ہے تو باقی پھر سارے کے سارے راستے جو ہے آسان ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے جو سب سے مشکل بات ہے اسی کی دعا کی، اشرح لی صدری. پھر ویسر لی امری، اے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے نبی بنایا ہے، رسول بنایا، ایک پیغام دیا ہے، وہ پیغام میں نے فرعون کو دینا ہے جو ربوبیت کا دعویٰ کر چکا ہے، بہت مشکل کام ہے، تو میرے لیے اس کام کو آسان کر دے. ویسر لی امری، اللہ تعالیٰ تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میری زبان میں ایک گرہ ہے، جب میں بات کرتا ہوں تو صحیح طریقے سے بات نہیں کر سکتا ہوں، تو بس اس گروہ کو دور فرما دے. تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تو ہی کن فیکون کا مالک ہے، بس جب میں تیرے پیغام کی بات کروں تو یہ گرا نہ رہے تاکہ میرے بات کو آسانی سے سمجھ سکیں. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ تعالیٰ کا پیغام وحی کی بات کرتے تو یہ گرہ دور ہو جاتی, اور جب دنیاوی بات کرتے یہ گرہ واپس آ جاتی. سبحان اللہ, کن فیکون ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی تلاوت ہو رہی, وحی کی بات ہو رہی ہے, گرہ دور ہو گئی. جب دنیا میں بات کرتے اپنے بیوی سے, بچوں سے, گھر والوں سے, تو گرہ واپس آ جاتی. لیکن دل کی کوشادگی کی طلبگار ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, الم نشرح لک صدرک, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم نے تیرے لیے تیرے سینے کو کوشادہ نہیں کر دیا. باقی انبیاء نے دعا مانگی ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمایا ہے بغیر طلب کیے ہوئے. تو سینے کی کوشادگی کہ اگر ہم طلبگار بن جائیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اور اس راستے کو اپنائیں جو راستہ خوشی کی طرف جاتا ہے, ہمیشہ کی خوشی کی طرف جاتا ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کبھی کوئی پریشانی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. اور پھر آخر میں ایک مثال دیتا ہوں میں, دیکھیں اگر آپ پہچاننا چاہتے ہیں آج کل کے دور میں بھی کہ کون خوشی کے راستے پر ہے اور کون غمی کے راستے پہ ہے, کون تکلیفوں کے راستے پر ہے. دو اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی مخلوق ہیں, ان کی زندگی کو دیکھیں, لیکن ہیں دونوں خوش, لیکن ان کی خوشی جو ہے خوشی کے راستے بالکل الگ الگ ہیں. غیر مکلف مخلوق ہے اس لیے صرف دنیا ہی ان کے لیے ہے, آخرت ان کے لیے نہیں ہے. پتہ ہے آپ کہ جتنے بھی حیوان موجود ہیں, درند پرند جتنے بھی ہیں, قیامت کے دن ان کے لیے جنت دوزخ نہیں ہے. جنت اور دوزخ صرف مکلف کے لیے ہے, جن و انس کے لیے ہے بس. باقی جو مخلوقات ہیں جیسے درند اور پرند ہیں, ان کا کوئی حساب نہ ہوگا, ان کا قصاص ہوگا کہ جس جانور نے ظلم کیا ہے کسی اور جانور پر, اب مظلوم جانور کو اجازت دی جائے گی اپنے ظلم کا بدلہ لے لو, اسے قصاص کہتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ مٹی بن جاؤ, سب مٹی بن جائیں گے, کوئی حساب نہیں, کوئی کتاب نہیں. تو ان کی جنت کہاں, ان کی خوشیاں کہاں ہیں؟ ان کی خوشیاں اس دنیا میں ہیں. تو جانور کی جنت جو ہے وہ یہی دنیا ہے, یہی اس کی زندگی ہے. بکری ہے جب وہ گھاس کھاتی ہے, وہ دنیا کی ساری خوشیاں اسے مل رہی ہوتی ہیں اسی گھاس میں. گھاس کھایا, پانی پیا, خوش ہے. دنیا کو دودھ دے رہی ہے, خوش ہے. جسم کا حصہ دے رہی ہے, خوش ہے. گردن کٹوا رہی ہے, خوش ہے. اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. تو جو چھوٹی سی مثالیں, ایک مکھی ہے گندگی کی مکھی, دوسری شہد کی مکھی. ہم سب دیکھتے ہیں. اب گندگی کی مکھی جو ہے اس کی خوشی ہے گندگی میں, وہ پیدا ایسے ہوئی ہے. اس کی خوشی ہے زخموں پر بیٹھنے سے, زخموں پر بیٹھتی وہ خوش ہوتی ہے. اس کی خوشی ہے اچھی چیز کو ناکارا کرنے میں. دودھ میں گر گئی, دودھ ناکارا ہو گیا. پانی میں گر گئی, پانی ناکارا ہو گیا. دوسری طرف شہد کی مکھی ہے, اس کی خوشی کس میں ہے؟ پھولوں میں بیٹھنے کی. بارک اللہ. پھولوں میں بیٹھتی ہے, رس چوستی ہے, اور اس رس سے شہد بناتی ہے, دنیا کو شہد دیتی ہے. مکھی زخم پہ بیٹھتی ہے, شہد کی مکھی پھولوں پہ بیٹھتی ہے. اچھی چیز کو نکارا کر دیتی ہے گندگی کی مکھی, اور شہد کی مکھی ایک عام چیز کو جو نکارا ہے اسے اچھا کر دیتی ہے. آج اس دنیا میں ایسے انسان موجود ہیں جو خوشی کو تلاش کر رہے ہیں گندگی کی مکھی کے راستے پہ چل کر, اور بعض لوگوں سے جو خوشی کو تلاش کر رہے ہیں شہد کی مکھی کے راستے پہ چل کر. سوال یہ ہے کہ میں کس راستے پہ چل رہا ہوں؟ دائیں راستے پر شہد کی مکھی والے راستے پر یا بائیں راستے پر گندگی کی مکھی والے راستے پر؟ کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اچھی چیز کو ناکارا کر دیتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جن کی بدکاریاں صرف اپنے حد تک محدود نہیں ہیں بلکہ پورے معاشرے کو جہنم بنا کے رکھ دیا ہے، پورے معاشرے کو ناکارا کر دیا ہے؟ اور کتنے لوگ ہیں اگر ہاتھ رکھتے ہیں تو جس پر ہاتھ رکھا گیا اس میں اس شخص کو اطمینان محسوس ہوتا ہے، اس کے زخم جو ہیں وہ کم پڑ جاتے ہیں، اس کے درد اور تکلیف دور ہو جاتی ہے. میں کہاں ہوں آج؟ اس سوال کا جواب آپ خود دیں. ہر انسان اپنے آپ سے سوال کر سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے کہ وہ کہاں ہے. بعض وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں، قہر ہوتا ہے گھر والوں کے لیے، بیوی پریشان، بچے پریشان، اگر گھر میں کوئی جانور ہے وہ بیچارے بھی بھاگ جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں بھائی دہشت ہونی چاہیے گھر میں، مرد ہونا. کون سی مردانگی؟ باہر جوتے کھا کے آتے ہو اور گھر میں مردانگی دکھاتے ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مرد کون ہے؟ مرد وہ ہے جو حقوق کی ادائیگی کر سکتا ہے، اپنے رب کا حق سب سے پہلے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اللہ تعالی کا حق کے بعد، اس کے بعد والدین کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، اپنی نفس کا حق ہے، رشتے داروں کا حق ہے، مسلمانوں کا حق ہے، کافروں کا حق ہے، جانوروں کا حق ہے. کیا ان سارے حقوق کو ادا کیا ہے؟ تب تو مرد ہو. اگر نہیں ادا کیا، کسی کے حق میں حق تلفی کی ہے، تب اپنے آپ کو مرد نہ کہو. ہاں ظاہر سے تو مرد، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اپنی زبان سے نہ کہو. میرے بھی مردانگی ظلم سے نہیں ہوتی، مردانگی اچھے عمل سے ہوتی ہے. اللہ تعالی نے تمہیں مرد سے نہیں بنایا کہ ظلم کرتے رہو. آج تم مرد ہو، تمہارا کیا کمال ہے کہ تم مرد ہو؟ کیا تمہیں اپنے آپ کو مرد بنایا ہے؟ جس ذات نے تمہیں یہ خیر عطا فرمایا ہے، یہ نعمت ہے، اس نعمت کو کہاں ضائع کر رہے ہو؟ ظلم میں آج تمہیں اللہ تعالی نے طاقت دی ہے، پکڑ سکتے ہو لوگوں کو، لیکن کل اللہ تعالی کی پکڑ سے کہاں جا سکتے ہو؟ آج تمہارے پاس وقت ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، جو کرنا چاہتے ہو کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہو. کیوں؟ فإنهن عوان عندكم، کیونکہ وہ تمہاری باندھیاں ہیں، شادی کے بندھن سے بندھ چکی ہیں. آج ہم اس ملک میں موجود ہیں، ہمارے بیویوں والدین کہاں پہ ہیں؟ ان کے بہن بھائی کہاں پہ؟ ان کے رشتے دار کہاں پہ ہیں؟ اس نے سب کچھ ہمارے لیے چھوڑ دیا ہے، ہمارے ساتھ یہاں پہ رہتی ہیں. اور کیا یہ مردانگی ہے کہ ایسی عورت پر ظلم کرتے رہیں جس نے سب کچھ چھوڑ دیا آپ کے لیے؟ یہ انصاف ہے؟ جس کے پیٹ سے بچے نکلے ہیں، جو آپ کے گھر کو جس نے تھاما ہوا ہے، آپ کے رازوں کی رازدار ہے، اس پر ظلم. اور دوسری طرف آپ لوگ پریشان نہ ہوں کہ بعض عورتیں بھی ظلم کرتی ہیں، اور بہت زیادہ ظلم کرتی ہیں. ان کو بھی میں یہی نصیحت کرتا ہوں، ظلم میں کبھی آپ کو خوشی مل نہیں سکتی. ظلم نافرمانی ہے، اور نافرمانی پریشانی ہے، اور ظلم اندھیرے ہیں، اور ایک کے بعد دوسرا جب ظلم کرتے جائیں گے تو یہ اندھیرے بڑھتے جائیں گے اور پریشانی بڑھتی جائیں گی. یاد رکھیں، بعض مرد گھر میں جاتے ہیں، ان کا دل کانپنا شروع ہو جاتا ہے، پاؤں لرزتے ہیں، جو ہی پاؤں رکھتے ہیں گھر میں لرزنا شروع ہو جاتے ہیں، بھئی کوئی نہ کوئی مصیبت سامنے آئے گی. جاتے ہی 10 خبریں اور ساری کی ساری بری، بریکنگ نیوز، ساری کی ساری بری خبریں ہیں. اب بیچارہ باہر اتنے پریشان ہو کے آیا ہے، اور گھر کے اندر 10 نیوز چینل لگے ہوئے ہیں، بچے کہہ رہے ہیں ماما نے یہ کیا تھا، ماں کہہ رہی ہے اس بیٹے نے یہ کیا تھا، بیٹی کہہ رہی بھائی نے یہ کیا تھا، اس نے وہ کیا تھا، اس نے یہ توڑا، اس نے وہ مارا. میرے بھائی وہ باہر سے آیا ہے، آپ کو کیا پتا اس کے سر پہ کتنا بڑا بوجھ ہے، وہ آپ لوگوں کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا، کتنی پریشانیوں میں گھر چکا ہے. اگر کچھ پریشانی بھی ہوئی ہے تو اس کا وقت ہے. یہ بریکنگ نیوز 24 گھنٹے چلنا اس طریقے سے یہ مصیبت ہے. اس لیے کبھی اچھی خبر بھی دیا کریں، اگر کوئی بری خبر بھی ہو تو بعد میں دے سکتی ہیں، اکیلے میں دے سکتی ہیں، بچوں کے سامنے نہیں. جب عورت یہ راستہ اپناتی ہے تو بچوں کو تعلیم دے رہی ہیں. آپ نوٹ کریں ذرا، بعض لوگ ایسی زندگی بےچارے بسر کر رہے ہیں، گھر میں جو ہی داخل ہوئے نیوز چینل کھل گئے، مصیبت ہے. اب بےچارا پریشان ہے، وہ کچھ خود کچھ کہنا چاہتا تھا، کچھ خبر دینا چاہتا تھا، لیکن ان 10-20 خبروں میں بےچارا خاموشی اختیار کر چکا ہے، وہ بات نہ بیان کر سکا. اس لیے جیسے آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کا خاوند، آپ کا مرد، آپ کا گھر والا، گھر کا سربراہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ظلم نہ کرے، وہ بھی یہی چاہتا ہے آپ سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں اس چھت کے نیچے جمع کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں قرآن سنت پر جمع کرے اور آخرت میں جنت فردوس میں جمع کرے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اچھا اللہ المستعان، آپ پہلے ذرا اشارہ کر دیا کریں. 7 وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے معزز بنائے گا، جگہ دے گا، ان میں سے 3 کا ذکر کر چکے ہیں. نمبر 1 الامام العادل، نمبر 2 وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان، وہ بچہ، وہ جوان جس کی زندگی اللہ تعالی عبادت میں گزری ہے. نمبر 3 جس کا دل اللہ تعالی کی گھروں میں لٹکا ہوا ہے. نمبر 4 نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رجلانی تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وافترقا فیہ، 2 ایسے لوگ جو جمع ہوئے ہیں اللہ تعالی کے لیے، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالی کے لیے، اور اس وقت تک ایک دوسرے کو، ایک دوسرے سے دور نہیں ہوئے جب تک کہ ان کی محبت باقی نہ رہی اور اللہ تعالیٰ ان پر راضی نہ ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لیکن کس غرض سے ملتے ہیں؟ دنیاوی مقاصد سے ملتے ہیں. بچہ بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے بچے کو دکھانے کے لیے، اچھی بات ہے، لیکن کبھی ہم ڈاکٹر کے پاس اللہ تعالیٰ کے لیے گئے ہیں، نصیحت کے لیے گئے ہیں؟ کبھی ہم نے اس ڈاکٹر سے محبت کی ہے دین کے لیے؟ ہم دکان میں جاتے ہیں خرید و فروخت کے لیے، یا ہمارے دوست ہیں؟ چلو یہ تو دور کی بات ہے، دوست ہیں ہمارے، ہماری ملاقاتیں اپنے دوستوں سے کس غرض سے ہوتی ہیں؟ دنیاوی غرض سے، کیا حال ہے، خیریت ہے، ٹھیک ہے، بچے ٹھیک ہیں، آپ ٹھیک ہیں، کام کیسے چل رہا ہے، سب ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے. پھر دنیا کی باتیں ہوئیں، پھر کہیں غیبت ہے، کبھی کہیں چغل خوری ہے، کہیں مصیبت ہے، کہیں کیا ہے، اٹھ کے چلے گئے. اس پوری ملاقات میں کہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے؟ کہیں نصیحت ہے؟ ایک تو ملنے کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، دنیا کی غرض سے ہے. نمبر 2 اگر دنیا کی غرض سے بھی ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے کوئی نصیحت کی ہے؟ بھائی آپ کے اندر یہ خامی ہے، میرے اندر بھی بعض خامیاں ہیں، اللہ کو جزائے خیر دے، اس کو اس دور کیجئے، آپ مجھے بھی نصیحت کیجئے تاکہ میں دور کروں، اللہ کے لیے. کیا کبھی ہم نے، عزیزہ کا علاقہ ہے، کبھی بلد کے علاقے کی طرف گئے ہیں اپنے کسی دوست کو ملنے کے لیے صرف نصیحت کے لیے؟ نہیں. اگرچہ بلد جاتے ہیں شاپنگ کے لیے، خرید و فروخت کے لیے، شاپنگ سینٹر وہاں پہ بھرے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو صرف اللہ تعالی کے لیے ملتے ہیں. اس وقت آپ یہاں پہ موجود ہیں، ہماری ملاقات ہے، کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ تعالی کے لیے. کیوں بیٹھے آپ لوگ؟ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ دنیا کو کوئی چیز چاہتے ہیں؟ اللہ تعالی کے لیے بیٹھے ہیں، ایک ہی مقصد کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ راضی ہو جائے. تو جو دو لوگ آپس میں ملتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, قیامت کے دن وہ دو لوگ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. یہ بات بعض لوگ سمجھتے کہ آسان ہے, کسی انسان سے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ملنا بہت مشکل ہے, آسان نہیں ہے. لیکن جو ملنا چاہتے ہیں, جو کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے بہت آسان ہے. دیکھیں امام العادل حکمران اور انصاف کرتا ہو, 100% انصاف, لیکن اگر 1% ناانصافی کی ہے تو عرش کے سائے کے نیچے نہیں ہوگا. بات 100% کی ہو رہی ہے, 100% انصاف امام العادل. ہاں بات جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ الگ بات ہے, جان بوجھ کے ناانصافی نہیں کی, یہ بشر ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان زندگی ساری انصاف کی بنیاد پر گزرے, کہیں پہ غلطی ہو جاتی ہے, لیکن جان بوجھ کے ناانصافی نہیں کی. جوان ہے, اللہ کی عبادت میں ساری زندگی گزاری ہے, جوانی پوری گزاری ہے, اللہ تعالیٰ کے گھروں سے مسجد میں اس کا لگاؤ ہے, اس کا دل اٹکا ہوا ہے, جب بھی وہ باہر جاتے مسجد کی واپس جانے کے لیے خواہش مند ہوتا ہے. اسی طریقے جتنی یہ سب مشکل ہیں, یہ بھی مشکل ہے, لیکن اگر ہم آج سے کوشش کریں کہ میں نے فلاں بھائی کو ملنا ہے, میرا دوست ہے, آج اللہ تعالیٰ کے لیے جاتا ہوں, ایک تو وہ بیچارہ پریشان ہو جائے گا, اسے کیا ہو گیا ہے. اچھی بات تو لوگ پریشان ہوتے ہیں نا, لیکن جب آپ جائیں گے کل وہ بھی آپ کی طرف آئے گا اسی غرض سے. اور کتنی اچھی بات ہے جب آپ دونوں اس طریقے سے ملیں گے تو عرش کے سائے کے نیچے اللہ تعالیٰ آپ کو جگہ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں, ہماری ملاقاتیں اپنی رضا کے لیے ہوں, ہماری ملاقاتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں, ہم جب جمع ہوں تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں, جب ہم بچھڑیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے بچھڑیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر دے جو سات لوگ اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے اور جنت الفردوس کے وارث ہوں گے. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.